سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله.
اللهم صل على محمد.
قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین کو ارسال فرمایا، ہم نے تمہیں نور دیا اور کتاب مبین سے نوازا. خداوند عالم کا فضل و کرم، اس کا لطف و امتنان ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر زمانے میں ہدایت اور ہادیان برحق کا انتظام کیا. انسان کو تمام تر انسانی صلاحیتوں اور کمال تک پہنچنے کی قابلیتوں کے ساتھ، پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد پھر صحیح راستے کی ہدایت کرنے والے، صراط مستقیم کو دکھانے والے اور صراط مستقیم پر چلانے والے ہادیوں کا انتظام فرمایا. پھر خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کے تذکرے کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دلایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور اسے نہ جھٹلاؤ، انہیں نہ جھٹلاؤ. قرآن مجید نے ایک طرف نعمتوں کو یاد دلایا تو دوسری جانب عذاب سے ڈرایا بھی. چنانچہ پیغمبروں کا کام، انبیاء الہی کا کام قرآن مجید کی روشنی میں یہ رہا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیں، بشارت دیں، گڈ نیوز دیں، جنت کی، ثواب کی، اللہ کی نعمتوں کی، اور انذار کریں، عذاب الہی سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ان کے آئندہ اور ان کے فیوچر کے حوالے سے متوجہ کریں اور بیدار رکھیں. چنانچہ یہ سلسلہ قرآن مجید کا آج تک جاری ہے اور قرآن اپنے طور پر پکار پکار کر انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور بیدار کر رہا ہے. اب حضرات مل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اگر درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھوڑا چاہیں تو آگے تشریف لا سکتے ہیں، اگر پسند ہو تو آ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن انسان کو بیدار کرتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتی ہیں، قرآن خطاب کرتا ہے، کبھی کبھی لگتا یہ کہ قرآن مجید جھنجھوڑ رہا ہے. تین طرح کے خطاب ہیں قرآن میں. یا ایہا الانسان، اے انسان، اے انسان، یا ایہا الانسان کہہ کے قرآن میں خدا خطاب کرتا ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اپنے کریم اور مہربان پروردگار کے مقابلے میں کس چیز نے تمہیں مغرور کر دیا ہے، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے لوگو، قرآن مجید سیدھے خطاب کرتا ہے لوگوں کو ملا کر. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا. یاد رکھنا، تم میں برتر اور عظیم تر اور گرامی قدر تر وہ ہے کہ جو باتقوا ہو. تو قرآن مجید کا ایک انداز بیدار کرنا، خطاب کرنا سیدھے انسان کو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بےہودہ، بے مقصد پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون. اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. ایک طرف جگہ جگہ پر بیداری کا پیغام ہے، تو دوسری طرف قرآن مجید نے نعمتوں کو یاد دلایا. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر آخرت کی جنت اور آخرت کی نعمتوں کا وعدہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. مختلف آیتیں کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین اور مومنات سے. وعدہ مومنین اور مومنات دونوں سے ہے، صرف مومنین سے نہیں ہے، صرف مومنات سے نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے مومنین اور مومنات سے، ایسی جنتوں کا، ایسے باغات کا کہ جس میں نہریں جاری ہیں. اور ومساکن طیبہ، پاک و پاکیزہ گھر، بیوٹیفل ہومز، مطمئن گھر، پاکیزہ گھر. پھر اس کے بعد ورضوان من اللہ اکبر. یاد رکھنا، صرف جنت کو، جنت کی نہروں کو بڑا نہ سمجھو. جنت کی نعمتیں انسان کی کامیابی کی آخری حد نہیں ہیں. جنت کی نہریں انسان کی کامیابی کی آخری حد نہیں ہیں، وہ تو ملیں گی مومن کو. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا تمہارے شامل حال ہوگی. ورضوان من اللہ، یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا و رضوان تمہارے شامل حال ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے. تو قرآن نے ایک طرف بیدار کیا، ایک طرف جنت کی نعمتوں کو، وعدہ آخرت کو. من عمل صالحا من ذکر او انثی، قرآن کی دسوں آیتیں ہیں جہاں جنت، جنت کی نعمتیں، توبہ اور باقی وہ کیفیتیں کہ جو مومن کو ملنے والی ہیں. اور پھر دوسرا رخ، یا کہیں تیسرا، بیدار کرنا، ثواب اور نعمتوں کو یاد دلانا، اور پھر عذاب سے ڈرانا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں ضرور بالضرور جہنم کو بھر دوں گا نافرمان اور جھٹلانے والے، کفران نعمت کرنے والے انسان اور جنات سے. ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا دردناک ہوگا. خداوند عالم نے جہاں نعمت اور جنت کی نعمتوں کو یاد دلایا، وہیں عذاب سے بھی ڈرایا. چنانچہ مشن نبیوں کا یہ کہا گیا کہ وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج جو ہے ذرا سا لمبا دن رہا، لمبا ویکینڈ، اور بھرپور طریقے سے عزاداری ہوئی، ماتم، ماتمی جلوس، اور تھوڑا سا موسم، اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ کل کا منڈے ہونا. تو اس میں بیٹھ کے آپ بھی عربی آیتیں پڑھے جا رہے ہیں، اور نہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا عربی آیتوں کی، کیونکہ اگر زبان میں نقص بھی ہونا تو کلام خدا کا ہے، اس میں تازگی آ جائے گی، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں. ورنہ بعض اوقات کلام امام یا قرآن کا کلام ہو بہو سنانا ضروری نہیں ہے، فرض کریے. بہت سے لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ان الفاظ کی برکت ہوتی ہے جو خدا کا کلام اور وحی ہے، جو زبان رسول سے جملات جاری ہوئے ہیں. تو میں جان بوجھ کر کے تمہید بھی باندھ رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہے کہ ایسے موقع پر ذرا سا جلدی اور جذباتی باتیں ہم جوش والی کریں تو زیادہ جلدی جو ہے وہ کمیونیکیشن برقرار ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی توجہات بتا رہی ہیں کہ آپ کا کمیونیکیشن، آپ کی توجہ ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور ہمارا اندازہ بھی ہے کہ روزانہ جو سلسلہ پروگرام کا ہے، اس سے چند منٹ پہلے کوشش یہ کی جائے گی کہ آج تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ. یہ تو بہرحال ایک عنوان ہے، ورنہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہاں ڈسکاؤنٹ تخفیف کی بات نہیں ہے، یہاں تو ثواب ہی ثواب ہے. ذکر ابا عبداللہ الحسین، ہم نے کہیں اشارہ بھی کیا تھا کہ ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ بہت تفصیل سے ڈیٹیل میں بیان کر دیں تو یہ نہیں کہ چلیں اب پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اگر آپ اس کو مختصر کر دیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ادھورا رہ گیا، ناقص رہ گیا. یہ ذکر تفصیل سے بیان کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور مختصر بیان کریں تو ادھورا نہیں رہ جاتا، اپنی جگہ پہ یہ ایک کمال کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید نے بیدار کیا، جنت کی بشارت دی، خطاب کیا قرآن نے، بہت بڑی بات ہے. جیسے مثلا یہی آیت میں پڑھ کے گزر گیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھ کو اپنے رب سے دھوکے میں دے رکھا ہے. مولا کائنات سے اس ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں تفسیر بیان کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں غرہ جہلو، انسان کی جہالت نے اسے دھوکے میں رکھا ہے، اگنورنس، انسان جہالت سے. اچھا، لفظ غرور کے اصل معنی ہے دھوکا، جو مغرور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، اسی لیے اردو عربی زبان میں مغرور کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ذرا سا زیادہ پراؤڈ سمجھے اور کچھ غیر معمولی سمجھے، غرور کرے. غرور کے معنی ہے دھوکے دینا، دھوکا دینا، یہ دوسروں کو چیٹ کرنا نہیں ہے. سب سے بڑا چیٹر وہ ہے جو اپنے آپ کو چیٹ کرے، سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکا دے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ زندگی کے ہر معاملے میں خدا کو بھلا دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو بھلا دیتا ہے. اور کسی اور کو دھوکا دینا بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپ کو دھوکا دے رہا. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید خطاب کر رہا ہے، انسان کو بیدار کر رہا ہے. قرآن بیداری کا پیغام ہے. اب توجہ سے جتنی دلچسپی سے سنیں گے میں اتنی دلچسپی سے عرض کروں گا، قرآن مجید تازہ کتاب ہے، قرآن مجید بیداری کا پیغام ہے، قرآن مجید خواب غفلت سے جگانے والی کتاب ہے. کسی بزرگ سے نقل کیا گیا ہے، ظاہراً آیت اللہ بہجت، روایات میں بھی باتیں مل سکتی ہیں، کہ جیسے مثلا لوگ کہانیاں سناتے ہیں، داستانیں ہیں، ناول ہیں، ٹائم پاس کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو سنانے کے لیے مائیں، نانی، دادی ایک کہانی سنانے رکھتی ہیں، کہانی سنائی جا رہی ہیں، کہانی سنائی جا رہی ہیں، تاکہ بچے کو نیند آنے لگے. ایک بادشاہ تھا، اب اس زمانے کی کہانیاں الگ ہیں، اب تو ہاں بچہ سننے کو کہاں تیار ہے، اب تو ڈیجیٹل ایج ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے ہے. جب تک ہوشیار اور بیدار ہیں بچوں کو، بس وہ ڈیوائسز چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک زمانے کا چیلنج ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس کی لت ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا پرانے زمانے ہی کی ہم مثال لے لیں، تو بچے کو سلانے کے لیے کوئی کہانی، کوئی قصہ، ایک بادشاہ تھا، ایک مہاراجہ تھا، ایک راجہ تھا، رانی تھی، شہزادہ، پری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے بناتے، بعد میں بعد پیدا کرتے کرتے، یہاں تک کہ بچہ سو جائے. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں ہیں. قرآن مجید میں داستانیں ہیں، ہسٹری ہے. حضرت آدم کا واقعہ، خلقت کائنات کی بات، حضرت موسیٰ و فرعون، حضرت ابراہیم و نمرود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ و یہود و بنی اسرائیل، اور رسول اللہ ابو سفیان، اور پوری تاریخ اچھوں کی بروں کی، پازیٹیو کردار، نگیٹو کردار، سب قرآن مجید میں. قرآن مجید کی کہانیاں بھی ٹائم پاس کے لیے ہیں، کہ چلو دیکھو انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں، تم پڑھ لو تو کچھ ٹائم پاس ہو جائے، تاکہ تمہیں بھی مثلا سکون سے نیند آ جائے. ٹھیک ہے، سکون تو قرآن سے ملتا ہے. دنیا کی کہانیاں سلانے کے لیے ہیں، قرآن کی کہانیاں جگانے کے لیے ہیں. یہ جیسے ہی کوئی پڑھے قرآن کے قصے کو تو اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، جاگ اٹھنا چاہیے. جناب موسیٰ کا واقعہ، جناب ابراہیم کا واقعہ، سراپا توحید کا درس، قربانی کا درس، ایثار کا درس، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ داستانیں ہیں جو انسان کو بیدار کرتی ہیں، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. قرآن مجید اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت اطہار کا کردار، ان کا ذکر بھی یہ کس لیے ہے؟ تاکہ بیدار رہیں، آمادہ رہیں، تیار رہیں. بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے، ایک عنوان ہے قرآنی اصطلاح میں غفلت، اور ایک دوسری اصطلاح ہے جس کے بارے میں مسلسل بیان ہوتا ہے، معرفت. میں کوئی بہت ڈیپ ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں، کوئی بہت زیادہ عالمانہ اور فلسفیانہ بحث نہیں ہے. بعض چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن ہماری اس جانکاری پر، یا ایک طرح سے فیت بھی ہے لیکن اس پہ کہیں نہ کہیں پردہ پڑا رہتا ہے، اس کو بار بار یاد دلانا. غفلت کے مقابلے میں فذکر، یاد کرو. چیزیں بہت سی پتہ ہوتی ہیں مگر اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک شخص بیمار ہے، اس کو ہمیشہ پرہیز میں رہنا چاہیے، تو اگر وہ ایک دن کے لیے بھول کر پرہیز چھوڑ دے تو بیماری بڑھ جائے گی. اس کو ہمیشہ وہ احتیاط یاد رکھنی چاہیے. ذکر الہی کا بھی فلسفہ یہ کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم کسی کے بندے ہو، تمہارا کوئی خدا ہے، یاد رکھنا ہے ہمیشہ، غفلت نہ ہو. معرفت کیا ہے؟ کہ معرفت یہ ہے کہ انسان کی جو نالج ہے اس میں آنکھیں کھلی رہیں، اور یہاں بھی انسان کو پتہ ہو، چیزوں کا حقیقی اندازہ ہو، تشخیص ہو، سمجھ سکے. مثال کے ذریعے سے میں مفہوم اور معنی بتانے کے بجائے مثال کا میں سہارا لوں گا. بعض اوقات انسان کو حقائق کا مکمل طور پر پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی چیز کو بڑی بنا کے سمجھنے لگتا ہے اور بہت بڑی چیز کو چھوٹی سمجھنے لگتا ہے جب پتہ نہیں ہو. کسی عالم نے مثال دی تھی، مثلا فرض کریے ہم آخرت کا کیا تصور رکھتے ہیں، قبر کا کیا تصور رکھتے ہیں، ہماری زندگی کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لے جا کے قبر پہ چھپا دیا گیا، خاک میں ڈال دیا گیا، وہ زندگی کا اینڈ ہے، وہیں خاتمہ ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کریے آپ زیارت کے لیے، ہم مثال زیارت ہی دیں گے، زیارت کے لیے یہاں سے ایئرپورٹ گئے، اور اتفاق سے آپ کو پہنچانے کے لیے پورے گھر والے آپ کے ساتھ آئے، اس میں ایک 2-3 سال کا بچہ بھی تھا. سیکورٹی چیک سے آپ گزرنے لگے، ایک دروازہ اسے نظر آیا. اب وہ دروازے کے باہر گئے تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا امیجینیشن، اس کا تصور یہی ہے کہ آپ ابھی اس کو ہوائی جہاز کا فرض کریے اتنا اندازہ بھی نہیں ہے، وہ پلین پہ سفر بھی نہیں کیا ہے اس نے کوئی بھی، تو جہاں سے جس دروازے سے آپ نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور خدا حافظ کہا چلے گئے، اس کے تصور میں یہی کہ دروازے کے پیچھے کچھ ہے. اسے کیا پتا کہ اس کے بعد ایک رن وے ہے، اس کے بعد ہوائی جہاز ہے، اور ہوائی جہاز سے آپ کو فلائی کرنا پڑے گا، اور گھنٹوں سفر کے بعد ایک جگہ آپ جائیں گے، وہاں پھر پتہ نہیں امیگریشن سے گزارا جائے گا. خیر، یہاں آنے کا الگ امیگریشن ہوتا، جانے کا الگ ہوتا، تو وہ اس طرح کا نہیں، مگر پھر بھی آپ گئے، پھر وہاں دیکھا کربلا، وہ منظر آج ملین ملین کی تعداد میں لوگ، اتنی بڑی سرزمین. اس بچے کو کیا پتا، وہ سمجھ رہا کہ جس دروازے پہ یوں ہاتھ ہلایا تھا وہ اسی کے پیچھے وہ ہیں یا وہیں گئے ہیں. کا یہی کیفیت ہے، اگر قبر انسان کی آخری منزل ہوتی تو اس کے بعد کا اتنا لمبا سلسلہ جو ہے اس کی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید اور احادیث یہی بتا رہی ہیں کہ تمہاری قبر تک پہنچ جانا تمہاری آخری حد نہیں ہے، یہاں سے تو آغاز ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک لمبی زندگی ہے. ہم فیہا خالدون، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کامیاب ہو گئے تو بڑے کامیاب ہیں، فوز عظیم. ناکام ہوئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین خسروا یوم القیامہ اولئک ہم الخاسرون، شاید ایک آدھ لفظ چھوٹا میری اس میں آیت کے حوالے سے، اولئک الذین خسروا انفسہم یوم القیامہ اولئک ہم الخاسرون، جو لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہیں حقیقت میں وہی خسران والے ہیں، یعنی آخرت کی جو لاس ہے وہی سب سے بڑی لاس ہے. دنیا کے اندر فرض کریے کسی کا بزنس ٹھپ ہو گیا، جاب چلی گئی، ایک جاب گئی دوسری جاب ملنے کی امید رہتی ہے، ایک نقصان ہوا دوسرا کام ملنے کی امید رہتی ہے، ایک بار کریڈٹ ہسٹری خراب ہوئی تو پھر آپ 6 مہینے سال میں 2 سال میں ہسٹری بنا لیتے ہیں جو بھی آپ کے یہاں طریقہ کار ہیں, دنیا کے ہر نقصان کو فلفل کرنے کی گنجائش ہے, لیکن قیامت کے دن کا جو نقصان ہے اس نقصان کو کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا. اور وہاں کی کامیابی کیسی کامیابی ہے, بہت بڑی کام, فوز عظیم ہے, کیونکہ اب وہاں جو کامیاب ہو گیا قیلن سلامن سلاما اس کو سلامتی ہی سلامتی ہوگی, ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پرماننٹ کامیابی کو اختیار کرے یا پرماننٹ نقصان کو اختیار کرے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. تو معرفت کی ضرورت ہے. چلے اور اس سے سادی سی مثال, قرآن مجید بیدار کرتا ہے, یاد رکھنا ہے, دل کی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دینا ہے. معرفت کیا ہے؟ کا معرفت مثلا ایک دو تین چار سال کا بچہ $5 $6 کا کوئی کھلونا کلرفل ہے, آنکھوں کو چکا چون کرنے والا, وہ آپ سے لڑ رہا ہے کہ آپ دلا دیں, آپ ایک چیک لکھ کر کے جو ریئل چیک ہے $1 million کا اس کو دے رہے ہیں. وہ اس کو ون ملین کے مثال میں 10,000 کی بھی دے سکتا تھا 100 کی, مگر مثال بڑی دینے میں کیا نقصان ہے, پیسہ لینا دینا تو ہے نہیں یہاں پہ, تو کیوں نہ 1 million کہیں, کہنے میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ جو $5 کا کھلونا تھا وہ کلرفل ہے, اس کو بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے, اب اس پہ کود رہا ہے, اس پہ اچھل رہا ہے, اس کے لیے جھگڑا کر رہا ہے, آپ 1 million کا چیک دے رہے ہیں اسے, نہیں کسی بڑی پراپرٹی کی سند اس کے حوالے اس کے نام کر رہے ہیں, لیکن وہ تو وہی چاہے گا جو اسے کلرفل نظر آ رہا ہے, جس میں اٹریکشن پایا جاتا ہے. کہ یہی کیفیت ہماری بھی ہے, دنیا کی چھوٹی چیزوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ آخرت کی بڑی چیزوں کا خیال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے. بہت چھوٹی چیز, یہ جو ہم نے $5-10 کا اور اس سے جو 1 million کا, اس سے بھی بہت زیادہ فرق ہے آخرت کی چیزوں کا, ایمان والی چیزوں کا, اہل بیت اطہار کی محبت اور قدر ایمانی کا, جو دنیا کی معمولی سی چیزیں ہیں. فرض کریے دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا مالدار ہے, اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس ایمان اور محبت اہل بیت حقیقت میں زمانے کے امام کی معرفت پائی جاتی ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ صرف لفظ ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں, اور آنے کے بعد اپنی پرابلمز بتانے لگا, بے روزگاری ہے, فائنانشیل پرابلمس ہیں, فیملی بڑی ہے. امام نے کہا تم جاؤ تم بڑے مالدار ہو. مولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, واقعا 3 مرتبہ جب سوال ہو چکا, امام نے کہا اچھا بتاؤ, اگر تم سے کہا جائے کہ ہماری محبت چھوڑ دو, ایمان کی دولت چھوڑ دو, تمہیں دولت دی جائے گی, تو کیا دولت لے کے ہمیں چھوڑ دیں گے؟ مولا اگر پوری دنیا کی دولت مجھے دے دی جائے, میں آپ کی الفت کو چھوڑ نہیں سکتا. امام نے کہا جا, کبھی اپنے آپ کو غریب و فقیر نہ سمجھنا. جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو غریب و فقیر مسکین نہ سمجھے. ہاں خدا کی بارگاہ کے ہم سب فقیر ہیں, انتم الفقراء الی اللہ, ہم مولا کے فقیر ہیں, لیکن دنیا کے چیلنجز ہم کو ہماری ایمان کی منزل سے کبھی دور ہونے نہ دیں. چاہے دنیا کی مصیبت ہو, دنیا کی پرابلمز ہو, دنیا کے چیلنجز ہوں, یا دنیا کی خوشیاں. جو صبر ہے نا, صبر کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ صبر انسان کے اندر پیشنس چاہیے, کبھی مصیبت کے مقابلے میں, کبھی گناہ کے مقابلے میں, کبھی دولت مندی اور خوشی کے مقابلے میں صبر چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی خوشی کے مقابلے میں صبر کیا, خوشی کے مقابلے میں صبر کیا. ہوتا ہے نا ایسا, لوگ کہتے ہیں نہیں اب تو یہ شادی کی مثلا فرض کریے تقریب ہو رہی ہے, تو اب یہاں تو تھوڑا سا مثلا چلے گا, مکس گیدرنگ بھی ہو, مثلا تھوڑی سی میوزک بھی ہو جائے. ابھی دیکھیں خوشی میں کا, خوشی میں بھی صبر. اگر اللہ نے تمہیں بہت نوازا, تم خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہو, پوری گنجائش ہے جائز خوشی منانے کی, لیکن وہاں بھی تمہیں دین کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اپنی خوشیوں میں. ایسا ہوتا ہے لوگ کبھی کبھی جب تک ٹھیک ہیں, ذرا سا حالات میڈیم ہیں تو وہ بھی صحیح رہتے ہیں, تھوڑے سے دنیاوی حالات بہتر ہو گئے تب وہ بیلنس چلا جاتا ہے اور بارڈرز کراس ہونے لگتے ہیں. کہ خوشیوں میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, مصیبت میں تو ہوتی ہے اور گناہ کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے. تو اگر ایمان کی دولت ہے تو سب کچھ ہے, اور یہ واقعی باور کرنے کی بات ہے, اور اس پر ہمیں یہ بار بار ہمیں یاد دلاتے رہنے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے, بیدار رکھتا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا ہے. جناب موسیٰ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں, جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ ठीक, तो एड्रेस दिया गया। अब वो एड्रेस जैसे भी था, अब आजकल के जीपीएस के हिसाब से तो वो फील नहीं किया जा सकता कि कहाँ किस गली में जाना है। ये मुकालमे ऐसे कन्वर्सेशन अंबिया इलाही के खुदा से हुए हैं। जनाब मूसा को पता बताया गया कि भाई जाओ देखो आप, आपके नेबरहुड में आपका नेबर कौन होगा, देखते हैं ना लोग आमतौर पर, कम से कम इलाके तो देखते हैं। यहाँ की पता नहीं जो लाइफ स्टाइल है उसमें शायद हर पड़ोसी का इतना वो नहीं होता, लेकिन नेबरहुड फिर भी देखा जाता है स्कूल जोनिंग के हिसाब से, आपके पता नहीं पीस और बाकी चीज़ों के अतबार से ठीक है, नेबरहुड देखते हैं सब। सादी सी बात है, जनाब मूसा ने कहा परवरदगार मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। कई तरह के ऐसे मुकालमे हैं, बातचीत है खुदा और जनाब मूसा की, अलग अलग पड़ोसी हैं। एक वो पड़ोसी है जो माँ की खिदमत करने वाला था, इस वक्त नहीं, मौजू से मरबूत नहीं है। तो जनाब मूसा ने जब पूछा तो पता बताया गया, तो जनाब मूसा गए कहीं किसी आबादी से दूर, शायद किसी पानी के करीब, बियाबान जैसी जगह थी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक बीमार और कमज़ोर शख्स को जनाब मूसा ने देखा। जनाब मूसा ने जाके देखा तो उसके पास एक तो खुद मुसीबत ज़दा है, जिस्मानी एतबार से बीमार है, और कोई दुनियावी नेमत भी ऐसी ख़ास नज़र नहीं आती है। और जनाब मूसा ने जाके देखा कि भाई इसके पास है क्या, करीब जाके। जब करीब पहुँचे तो हज़रत मूसा ने देखा कि वो मुसलसल ज़बान से ज़िक्र कर रहा है, या बार रो या वसूल, या बार रो या वसूल, अय बहुत नेमत देने वाले, अय साबिगन नियाम, अय बहुत नेमतें अता करने वाले, तेरा शुक्र है तूने बड़ी नेमत दी है, तेरा शुक्र है तूने बड़ी नेमत दी है, नेमत देने वाले, नेमतों के बरसाने वाले, अय बहुत एहसान करने वाले। मुसलसल खुदा का शुक्र किया जा रहा है और नेमतों का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को साबिगन नियाम और बार और वसूल और नेकी करने वाले के तौर पर याद किया जा रहा है। जनाब मूसा को कुछ ताज्जुब भी हुआ, फिर उससे पूछा कि मैं तो तुम्हारे पास कोई ऐसी बड़ी खुशी या बड़ी नेमत तो नहीं देखता हूँ, हेल्थ के अतबार से भी, जिस्मानी सेहत के अतबार से भी, दुनिया के साजो सामान के अतबार से भी, सतह ज़िंदगी के अतबार से भी, फाइनेंशियल एतबार से भी, जो भी आप नाम दें, तो तुम्हें क्या अल्लाह ने दे रखा है इतना खुदा का शुक्र बचा ला रहे हो। जनाब मूसा ने शायद अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया था। उस शख्स ने कहा जानते हो आने वाले इस पूरी आबादी में दूर दूर तक किसी के पास ईमान की दौलत नहीं है, कोई मुआहिद नहीं है, कोई खुदा की मारिफत रखने वाला नहीं है। ऐसे ज़माने में जहाँ किसी को मारिफत इलाही नहीं है, ऐसे में अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दे दी, मैं उसे जानता पहचानता हूँ, इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है, या बार रो या वसूल, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि ईमान की दौलत अगर है, अगर खुदा पर, आखिरत पर, इमाम ज़माना पर यकीन है, तो ये बहुत बड़ी दौलत है। और वहाँ से कनेक्शन हो, राबिता हो, याद रखें राबिता जो वो दो तरफा होता है, एक तरफ से नहीं होता, हमारी तरफ से राबिता हो, उधर से भी राबिता हो, तो उधर से तो राबिता है, हम अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट ना कर दें, हम अपनी तरफ से राबिते को कमज़ोर ना कर दें। आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, और जब मौला सरजमीन खुरासान की तरफ तशरीफ़ लाए, नेशाबूर की तरफ, तूस की तरफ, तो वाक़ियात के ज़िम्मे एक छोटा सा वाक़िया मिलता है। मैं कोई बहुत तफसील से आज वाक़ियात नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मौजू के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बेदार रहना और असल नेमत को पहचानना, असल ख़तरे को पहचानना, ये ज़िक्र अहले बैत का पैगाम है, ये कुरान मजीद की बड़ी तालीम है। सैकड़ों कुरान मजीद की आयतें हैं कि जो इंसान को बेदार करती हैं, हकीकत याद दिलाती हैं, ज़िक्र ज़िक्र की बात करती हैं, गफलत से दूर रहने की बात करती हैं। तो जनाब इमाम हश्तम जब तशरीफ़ लाए, तो रिवायत में एक वाक़या बयान किया जाता है कि इमाम की सवारी जा रही थी, इतने में दूर से एक शोर और गुल उठा, क्या हुआ का कोई जनाजा उठ रहा है, किसी जनाजे के ताबूत को उठाया जा रहा है। इमाम उस ताबूत जनाजा के करीब आए, का ज़मीन पर रख दें, ताबूत जनाजा को ज़मीन पर रखा गया, इमाम ने जनाजे के कंधे पर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद इमाम ने फरमाया आए फलां इब्ने फलां तुझे जन्नत की बशारत। तीन बातें इमाम ने की, तीन बातें, अय फुलां यानी उस शख्स का नाम लिया, फिर उसके बाप का नाम लिया, फिर उसकी जन्नत की बशारत दी। ये जो तीसरी बात है वो तो बड़ी अजीब है, बड़ी अजीम है। जन्नत की बशारत देने का मतलब उसके पूरी किरदार की जमानत लेना। पूछने वालों ने पूछा फर्जंद रसूल आपका इस सरजमीन की तरफ पहला सफर है, और जहां तक हम जानते हैं यह मरने वाला यहां से कभी मदीने की तरफ आपकी तरफ गया नहीं, आपने उसका नाम भी बता दिया, उसके बाप का नाम भी बता दिया, और फिर ان دو باتوں سے بڑھ کر اس کی جنت کی گواہی دی, یعنی اس کی زندگی اور اس کے ایمان و عمل کی گواہی آپ نے دے دی. امام نے ایک جملہ فرمایا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے غافل ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہوتی ہے, اس کو جو ہے خاص طور سے میں نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا کہ آٹھویں امام کی تاریخ آج کی گزری ہوئی بعض روایتوں کے اعتبار سے, کہ وہ امام ضامن ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر انشورنس میں آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں کوئی گارنٹر مل بھی جائے دنیا کے مالی ضرورتوں کے لیے, کسی آخرت کا کوئی ضامن مل نہیں سکتا, جنت کا کوئی ضامن نہیں مل سکتا. جن کے پاس ایمان کی دولت ہے, جن کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت اور اطاعت کا سامان ہے, جو خدا پر حقیقی معنوں میں یقین رکھتے ہیں, ان کے لیے ضمانت جنت پہلے سے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو جسے خدا رسول امام مل گئے اسے سب کچھ مل گیا. امام حسین کا بھی کلام ہے دعا عرفہ کے آخری حصے میں, اور جسے یہ سب نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا. اور ویسے بھی ولایت کو کہا گیا ہے, ولایت امیر المومنین کے اعلان کے ساتھ جو آیت نازل ہوئی وہ کیا آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہو گیا. آپ کی سنی ہوئی بات کو بیان کر کے اس سے نتیجہ لے رہا ہوں. دیکھیں ولایت جو ہے, ولایت امیر المومنین, امامت امیر المومنین, تمام ائمہ معصومین کی ولایت اور ان کی امامت, یہ توحید کو چھوڑ کر نہیں ہے, یہ نبوت کے علاوہ نہیں ہے, یہ رسالت کے علاوہ نہیں ہے, یہ تمام عقائد کے علاوہ نہیں ہے. تمام عقائد کی تکمیل کا نام ہے ولایت. جب ہی تو جب جانشینی امیر المومنین کا اعلان ہوا تو خدا نے اعلان فرمایا, آیت نازل ہوئی, آج دین کامل ہو گیا. دین کامل ہو گیا یعنی جہاں ولایت ہے, کہتے ہیں نا کہ 100 نمبر میں ایک بھی ہے, دو بھی ہے, تین بھی ہے, 99 تک جتنے نمبر ہیں وہ سب کے سب 100 میں پائے جاتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, میں توحید کو کم بتا نہیں رہا ہوں کہ وہ کم ہے 100 سے اور ولایت 100 نہیں. سمجھیں یہ چیزیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ عذاب سے بچنے والے قلعے میں آ گیا, ایک حدیث میں ہے کہ جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں آیا وہ عذاب سے بچ گیا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ توحید بغیر ولایت کے مکمل نہیں, ولایت بغیر توحید کے سمجھ میں آنے والی نہیں, ولایت بغیر توحید کے نہیں. تو ولایت جو ہے وہ مکمل عقیدہ ہے. جس کے پاس حقیقت میں ولایت ملی, خدا رسول آخرت قرآن حقانیت سب کچھ اس کو یکجا مل جاتا. اور یہی تو بات تھی آٹھویں امام ہی کے حوالے سے نیشاپور کی مشہور حدیث جس کو حدیث سلسلہ الذہب کہا گیا. لوگوں نے پوچھا, امام کی سواری آ رہی تھی اور امام سواری پر سوار تھے, لکھنے والے لکھ رہے تھے, سننے والے سن رہے تھے. اچھا پورا مجمع سب کے سب ایسے نہیں تھے کہ جو امام کو بعنوان امام مانتے ہوں, ہاں سب عقیدت مند اس طرح سے تھے کہ فرزند رسول ہیں, مقدس شخصیت ہیں, بزرگ عالم ہیں. اس اعتبار سے عام طور پر بہت سے مسلمان ائمہ معصومین کو مانتے تھے, مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو بخاری نے ان سے احادیث نہیں نقل کی اور دوسری چیزیں ہیں, خاص خاص گروہوں نے تعصب برتا, الگ بات ہے. لیکن جو عقیدہ امامت ہمارا ہے ویسا عام مسلمانوں کا نہیں تھا, لیکن بہت سے گروہ ایسے ہیں کہ جو ائمہ معصومین کو اچھی شخصیت کے طور پر, خاندان آل رسول کے طور پر محترم نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور جو لوگ محترم نگاہوں سے نہیں دیکھتے یا برا بھلا کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں ان کو ناصبی کہا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں. تو ماننے والے جو پوچھنے والے تھے سب کے سب مکمل طور پر شاید ماننے والے امام کے طور پر نہیں تھے, چاہنے احترام کے غرض کے ساتھ تعظیم کے ساتھ آ تو گئے تھے استقبال میں. بڑا مجمع تھا, لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ کی اپنی زبان طاہر سے کوئی رسول کی حدیث بیان کر دیں لوگوں کو, کوئی تحفہ دیں, کچھ آپ بیان فرمائیں اپنے جد کی حدیث. امام نے فرمایا میں نے میرے بابا سے سنا ہے, میں نے میرے بابا موسیٰ کاظم سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا جعفر صادق سے سنا ہے, انہوں نے ان کے بابا پانچویں امام سے, انہوں نے ان کے بابا چوتھے امام سے, یہاں تک کہ امیر المومنین نے رسول اللہ سے, رسول اللہ نے جبریل سے, جبریل نے خدا سے. آنے والے پوچھنے والے ریسپیکٹ فل طریقے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتا دیں. امام یہ سب نہ بھی بتاتے تو ماننے پہ تیار تھے, لیکن امام بتا رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے حدیث سننا چاہتے ہو تو پہلے تو میں تمہیں پورا کلمہ تو پڑھوا دوں, توحید بتا دوں, رسالت بتا دوں. امامت کے ایک نام سے اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب, سلسلہ یعنی چین, ذہب یعنی گولڈ. یہ پوری راوی روایت ہی عظیم نہیں ہے, रावी भी बहुत बड़े अजीम हैं। कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल किया जाता है इस रिवायत के ज़िम्न में कि इस रिवायत में जितने नाम हैं वो नाम अगर पानी में दम करके किसी दीवाने को पिला दें तो वो साहिब अक्ल हो जाए। जब नाम की यह हैसियत है तो जातों का क्या असर होगा, ज़वात मुकद्दसा का क्या असर होगा। अब दुनिया अगर ऐसी जातों के मुकाबले में किसी को लाए तो ये कितना बड़ा जुर्म होगा। जब नाम की यह हैसियत है, नाम का ये असर है, बहुत असर है नाम का। सात नाम कुरान मजीद में, सूरह अल-हम्द की भी सात आयतें हैं, मासूमीन के नाम भी सात हैं, बाकी जो है वो दोहराए हुए हैं। जो नाम हैं वो सात हैं, 14 मासूमीन के नाम वही सात नाम हैं, जो जैसे नाम अली और नाम मोहम्मद जो है ये रिपीटेडली तकरारी तौर पर कई अइमे मासूमीन के नाम में है, लेकिन वैसे कुल सात नाम हैं। कई सात नाम ऐसे हैं कि अगर इन नामों की बरकत लफ्ज़ी एतबार से देखनी चाहें तो दे अक्ल को पिला दें तो साहिब अक्ल हो जाए। अच्छा, इस बात में बड़ी नज़ाकत भी पाई जाती है। देखिए, इमामत इंसान को बाक़ल बना देती है और असल में अक्ल ही दीन की बुनियाद है, अक्ल ही अदालत की बुनियाद है। बहरहाल, तो इमाम ने फरमाया कि मैंने मेरे बाबा से सुना है, उन्होंने उनके बाबा से सुना है, उन्होंने उनके बाबा से सुना है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी ला, खुदावंद आलम ने फरमाया रसूलुल्लाह से, इसे हदीस कुदसी कहते हैं, वो खुदा का कलाम जो कुरान का हिस्सा नहीं है, जिसे रसूलुल्लाह ने खुदा के कलाम के तौर पर पेश किया। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा ऐसा कला है, ऐसा फोर्ट है कि जो भी इसके अंदर आ गया वो नजात पा गया। अमिन अमिन अजाबी, उसे मेरे अजाब से नजात मिल गई। ये नहीं कि मिलेगी, अमान मिलेगा नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अल्फाज पे गौर करने की ज़रूरत है। माता अला हब आल मोहम्मदिन माता शहीदा माता मरहूमा माता मगफूरा, जो मोहब्बत अहले बैत के साथ दुनिया से उठता है, ये नहीं कि वो मरेगा और मरने के बाद उसे शहादत का मर्तबा लिखा जाएगा, उसकी मगफरत हो जाएगी। ये फ्यूचर टेंस नहीं है, यहाँ पे मुस्तकबिल का लफ्ज़ नहीं है। जो मोहब्बत अहले बैत के साथ सच्चे मानों में मरता है वो मरता ही शहीद है। वो दुनिया से उठता है मगफरत लिया हुआ, वो दुनिया से उठता है रहमत लिया हुआ। तो इमाम ने फरमाया कि मैंने मेरे बाबा से सुना और रिश्ता जोड़ने के बाद खुदा तक कहा कि खुदा का कौल है कि जिसने कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह यानी सिवाय खुदा के कोई माबूद नहीं अल्लाह को मानना, ये ऐसा कला है, ऐसा फोर्ट है कि जिससे अजाब से प्रोटेक्शन हो जाता है, अब अजाब से हिफाजत हो जाती है। इतना फरमाया इमाम ने, फिर सवारी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि नहीं, बिशर्तिहा व शुरूतिहा, उसकी शर्त के साथ और उसकी शरायत के साथ। वो अना मिन शुरूतिहा, और मैं उसकी शरायत में से हूँ। यानी इमाम बता रहे हैं कि देखो, बग़ैर विलायत तो इमामत के तौहीद नहीं, बग़ैर तौहीद के विलायत तो इमामत का तसव्वुर नहीं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गोया ये ईमान और अमल का, फ़िक्र और किरदार का एक मज़बूत राबिता है, और किसी वक्त किसी मौका किसी महल ये राबिता मुनक़ता नहीं हो सकता। हमारे पास अजीब बात है, ये नहीं कि लोग पहले बन गए तो बाद में नबी बना के किसी को भेजा अल्लाह ने, नहीं। सबसे पहला बशर जो ज़मीन पर आया वो हज़रत आदम। अब ये नहीं कि रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब पूरी उम्मत का कुछ नहीं, सब छोड़ गए अपने हवाले, नहीं। क़यामत तक कोई मौका ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़मीन पर नुमाइंदे इलाही ना हो। बंदे का अगर खुदा से राबिता टूट जाए तो इसके लिए किसी आलिम ने मिसाल दी, जैसे हवाई जहाज़ का अगर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट टूट जाए, ऐसे इंसान की इंसानियत गुम हो जाती है। और वो वसीला जो बंदे को खुदा से मिलाता है वो इमाम है, और इमाम के गैबत के ज़माने में भी, जाहिर है कि इमाम की गैबत के ज़माने में नूर इमामत से मायूसी नहीं है। इमाम ने गैबत कुबरा के साथ ही अपना पैगाम सुनाया कि मेरी गैबत के दौर में व अमल हवादिसुल वाक़िया, तुम मेरे नवाबीन और मेरे नायबों से रुजू किया करो। तो बहरहाल, ये मुसलसल रब्त की ज़रूरत होती है और हमेशा ये राबिता कायम रहना है। गुजरी हुई तारीख 17 सफ़र की तारीख है, आने वाली तारीख 40 की तारीख है। अब जिस मुसीबत के तस्वुर को आप अपने जहन में लाएं, गिरिए के लिए इतना काफ़ी है कि गरीबुल गुरबा का ज़िक्र है, एक हुसैन गरीब का ज़िक्र है, एक सैयद सज्जाद की गुरबत का ज़िक्र है, एक जनाब ज़ैनब की गुरबत है। गुरबत सब की है, गुरबत का मतलब बेकसी, लाचारी, جیسے مسافر میں کوئی تنہا, مسافری میں سفر کے دوران کوئی تنہا ہو جائے. ٹھیک ہے, امام کے زیارت ناموں میں خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے السلام علیک یا غریب الغربا, سلام ہو اس پر کہ جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا, غربت میں جو غریب ہے, غریبوں میں سب سے زیادہ غریب, اللہ اکبر, وطن سے بہت دور. دیکھیے اس غربت کے کئی رخ ہیں, ایک تو یہ کہ مدینے سے آنا نہیں چاہتے تھے, زبردستی ظالم نے بلایا. دوسری غربت کیا ہے, ظالم کھل کے حملہ نہیں کرتا, مکاری سے زہر دیتا ہے, پھر اس کے بعد ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے محبت کا بھی اظہار کرتا ہے. پھر غربت کی انتہا, گھر والوں سے دور, بچوں رشتہ داروں سے دور موت واقع ہوتی ہے. غربت کی انتہا با اعجاز امامت امام کو پہنچنا ہوتا ہے, اللہ اکبر, یہ بھی ایک غربت ہے. ایک غربت جناب سید سجاد کی ہے, ایک غربت جناب زینب کی ہے. امام کو جب زہر دیا گیا, آٹھویں امام کو, روایت کے الفاظ ہیں کہ جب زہر کا اثر بدن پر جاری ہو گیا اور امام کا بدن اثر کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا, اباسلط امام کا چاہنے والا ساتھی اور شاگرد نقل کرتا ہے, میں نے دیکھا صحن خانہ کا دروازہ تو بند تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صحن خانہ میں اچانک ایک چھوٹا سا حسین و جمیل نوجوان نظر آیا. میں نے پوچھا اے حسین و جمیل نوجوان, آنے والے شہزادے کہاں سے آئے, دروازہ تو بند تھا. کہا دروازہ جس خدا نے مجھے مدینے سے خراسان تک پہنچایا, اسی خدا نے مجھے میرے لیے دروازے کے بغیر بند دروازے سے بھی آنے کا انتظام فرما دیا. کون ہو؟ کہا میں اپنے بابا علی رضا سے ملنے کے لیے آیا ہوں, آخری موقع تھا. روایت کے الفاظ ہے, اباسلط نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شہزادہ امام محمد تقی کم سن بچہ بظاہر یہ شہزادہ اپنے بابا کے قریب گیا تو باپ بیٹے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور دیر تک امام علی رضا روتے رہے اور امور امامت کا راز و نیاز منتقل ہوتے رہے, ایک طرح سے راز و نیاز اور مناجات ہوتی رہی. اب اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب آغوش امام محمد تقی امام علی رضا کی آخری سانسیں, پیشانی پر موتیوں کی طرح شہادت کا پسینہ, بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, آغوش امام محمد تقی میں امام علی رضا کا دم نکل گیا, میں کہوں گا امام محمد تقی آپ بھی مظلوم, آپ کے بابا عالم غربت میں شہید کیے گئے, لیکن مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے, آپ نے مظلومیت میں اپنے بابا کے جانکنی کے عالم کو دیکھا لیکن سید سجاد نے کیا دیکھا, زینب نے کیا دیکھا؟ زینب در خیمہ پہ کھڑی رہ گئی اور آواز دے رہی تھی میرے ماجائے کو شہید نہ کرو. کبھی عمر سعد سے خطاب کیا, اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجائے ذبح کیا جا رہا ہے, کوئی جواب نہ آیا. کبھی مدینے کا رخ کیا, اے نانا رسول اللہ. کبھی نجف اشرف کا رخ کیا, بابا علی مرتضی. دنیا کی مشکل کشائی کرنے والے بابا زینب کی مدد کو آئیے. زینب اتنی تنہا, مشیت پروردگار, یہاں تک کہ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا, میدان سے نہیب سی آواز آئی, بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے. اللہ اکبر, امام محمد تقی کی آغوش, امام علی رضا کی آخری سانسیں. مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے کس طرح سے امام نے منظر کو دیکھا, سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, چاروں جانب سے فضا میں آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. زینب سرانے پہنچی, بیٹا لگتا ہے قیامت کبرا آ گئی. کہا پھوپھی اما ذرا میں کا پردہ ہٹائیے, اللہ کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے, نو کے نیزہ کی بلندی ہے, مظلوم کربلا کا سر ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادار و مجلس تمام ہے, آخری جملات, اباسل سے امام محمد تقی نے کہا وہ ذرا تخت لے کے آؤ, وہ کافور لے کے آؤ. کہاں سے لاؤ؟ مولا کا اللہ نے انتظام کیا ہے, وہ خاص نمائندگان الہی آئے ہوئے ہیں میرے بابا کے آخری رسومات میں کو انجام دینے میں میری مدد کرنے کے لیے, یہاں تک کہ بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے امام محمد تقی نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, عالم غربت میں اپنے بابا کو سپرد خاک بھی کر دیا. مولا یہ غربت کی عظیم منزل تھی, لیکن مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے, 11 محرم قافلہ اسیر ہو کے گیا, یہ بیٹا کس قدر بے کس و لاچار کہ ضعیف باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے. عزادار و بے اجاز امامت, جب امام دفن شہدا کے وقت آئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ بنی اسد کے قبیلے کی عورتوں نے ان کے مردوں کی غیرتوں کو جگایا کہ تم نے آل رسول کی مدد نہ کی، تم نے نواس رسول کی مدد نہ کی، اب جبکہ ان کے جنازے میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، تم انہیں دفنانے تک نہیں جاتے، تم ان کی قبر تک نہیں بناتے۔ وہ سامان لے کر پہنچے قبر دفنانے کے لیے، اتنے میں دور سے دیکھا ایک غبار اٹھا جو کوفے کی جانب سے آیا۔ یہاں چوتھے امام با اجازہ امامت پہنچے تھے، امام کو دفنانا تھا، جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں امامت کے معجزے کا استعمال ہوا۔ امام پہنچے، بس آخری جملہ، امام محمد تقی بھی مظلوم، امام علی رضا بھی مظلوم، لیکن مولا ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے، جب خاک ہٹائی ایک آمادہ قبر ملی، اور اس آمادہ قبر کے اندر گویا دو ہاتھ نمودار ہوئے، شبیہ دست حسین، ایک بوریا میں رکھا پامال بدن اپنے بابا کا قبر مطہر پہ رکھا، اے بابا حسین میرا سلام قبول کرو، اللہ اکبر۔ قبر بن گئی، جب قبر بن گئی روایت کہتی ہے بیمار کربلا نے اپنی انگلی کو قبر حسین پہ رکھا اور ایک جملہ لکھا، ہذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا، جسے غریب شہید کر دیا گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں خلاص نیت کی توفیق عطا فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق علم عمل عطا فرما، ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر بنا، ہم کو، ہمارے آئندہ نسلوں کو، ہماری ذریتوں کو راہ حق پر، ایمان پر اور راہ حسنیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی کو نیست و نابود فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم سب کی حفاظت و نصرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
سلام کعبہ دل ہا حسین جان، سلام شام ما فلحا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای باب رحمت باب جنم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم، کنم برپا از آیت را حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم،
سلام کعبه دلها حسین جان، سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع من فلها حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حس حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم بر پا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم